إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی حیدری حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن مجتنب من الکبائر وہی التی قال اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی پنجگانہ نمازیں دو نمازوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ناظرین کرام، فقہی مسائل میں سلسلہ گفتگو نماز سے متعلق ہے، اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ نماز کے 11 واجبات ہیں، جن میں سے 5 رکن ہیں اور باقی 6 واجبات ہیں. انہی واجبات نماز میں سے ہم نے اپنے آخری پروگرام میں نیت کے بارے میں گفتگو کی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین حاج مولانا محمد شفا نجفی صاحب. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا تھا نماز کے واجبات کے بارے میں، اور نیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک سوال نیت کے بارے میں مزید آپ سے پوچھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دوسرے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. نیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ اگر ایک شخص نماز ظہر اور نماز یا نماز عصر ادا کر رہا ہے، یا نماز مغرب اور نماز عشاء، تو کیا اس کے لیے دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یا مثلا جب وہ نماز ظہر ادا کر چکا ہے تو اب اس کے لیے نماز عصر ہی کا وقت ہے؟ اگر وہ فقط قربتاً اللہ کی نیت سے نماز ادا کرتا ہے تو کیا اس کی نیت خود بخود ہو جائے گی، یا اس کو ہر دو نماز کے لیے الگ الگ نیت یعنی نماز کا وقت معین کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حیدری صاحب، اگر کوئی شخص نماز ظہرین پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نماز ظہرین کے اوقات میں کوئی اور نماز ادا کی نیت سے نہیں پڑھی جا سکتی. نماز ظہرین کے ادا کا جو وقت ہے اس میں نماز ظہرین نہیں پڑھیں گے. کوئی اور نماز قضاء کے طور پر تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ادا کے طور پر ان اوقات میں نماز ظہر اور عصر ہی پڑھی جائے گی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خود بخود متعین ہے اور ہمیں معین کرنے کی ضرورت نہ ہو.
اچھا.
بلکہ یا جہاں واجب قربتاً اللہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف قربتاً اللہ جیسا ہم نے عرض کیا تھا، واجب نماز کے لیے بھی اور مستحب نماز کے لیے بھی قربتاً اللہ کی نیت کافی ہے. قربتاً قصد قربت کے ساتھ ساتھ ظہر کی نیت اگر ظہر پڑھ رہا ہے، عصر کی نیت اگر وہ عصر پڑھ رہا ہے، مغرب کی نیت اگر مغرب پڑھ رہا ہے، اور عشاء کی نیت جب وہ عشاء پڑھ رہا ہو، تو ان کی نیت کرنا ضروری ہے. اور کم سے کم اگر وہ ظہر کو اپنے ذہن میں معین نہیں کرتا، تو کم از کم یہ کرے کہ یہ جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں جو نماز میرے ذمے یعنی پہلے مرحلے میں ہے، مجھے جو نماز پہلے پڑھنی چاہیے وہ میں پڑھ رہا ہوں.
اچھا.
مثلا ظہر پڑھتے وقت جب وہ ظہر سے فارغ ہو، تو عصر کا وقت ہو، تو مثلا وہ کہے کہ جو دوسری نماز ہے یعنی عصر
ہے،
یا ظہر اور عصر کو معین کرے، یا پہلی اور دوسری کی صورت میں کم سے کم اس کو معین ہونا چاہیے. چونکہ غالباً ہم اپنے محترم سامعین و ناظرین کو یہ نقطہ بتا چکے ہیں کہ جو اوقات نماز ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ظہر و عصر کے مثال کے طور پر جو اوقات ہیں، کچھ اس کا وقت ہے جو کہ صرف ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں اگر عصر آپ پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگی، باطل ہوگی، جیسے اذان ظہر کے، اگر اذان ظہر عین زوال شرعی کے ساتھ ساتھ اگر ہوئی ہے تو زوال شرعی سے لے کر جو چار رکعت نماز کا وقت ہے وہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں عصر نہیں پڑھی جا سکتی، آپ جان بوجھ کے پڑھیں گے اس وقت میں تو بھی آپ کی نماز باطل ہوگی، غلطی سے پڑھیں گے تو بھی آپ کی نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح آخر میں یعنی جب مغرب میں جب چار رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے
سورج غروب ہونے سے،
غروب ہونے میں لیا تو وہ جو وقت ہے وہ عصر کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے، نہ دانستہ طور پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، غلطی سے بھی پڑھیں گے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، اس وقت میں صرف عصر کو پڑھنا چاہیے۔
صحیح،
تو شروع کے چار رکعت کا وقت اور آخر کے چار رکعت کا وقت، ان دونوں کے جو درمیان کا وقت ہے جو کہ وقت مشترک کہلاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے ظہر سے پہلے عصر کو پڑھیں گے پھر نماز باطل ہے، ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے ظہر ہو اور پھر عصر ہو، لیکن اگر غلطی سے کوئی ظہر سے پہلے عصر کو پڑھے تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، ظہر پڑھے، اب ظہر پڑھنے کے بعد دوبارہ عصر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے مشترک وقت میں پڑھا ہے، یعنی اس وقت میں پڑھا ہے کہ جب ظہر بھی پڑھی جا سکتی تھی عصر بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ دانستہ طور پر وہ اس ترتیب کی مخالفت نہ کرے کہ وہ پہلے عصر کو پڑھے اور پھر ظہر کو پڑھے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر غلطی سے بھولے سے ظہر سے پہلے عصر پڑھے اس مشترک وقت میں تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ یہ نقطہ محترم سامعین ناظرین کے ذہن میں رہے تو یقیناً فائدہ مند ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے نا وہ تعین وہ ضروری ہے، کم سے کم وہ اول اور دوم، پہلی نماز اس مشترک وقت کی، پہلی نماز اس مشترک وقت کی، دوسری نماز، کم سے کم اس حد تک جو ہے وہ نماز کی تعین ہونی چاہیے۔
صحیح صحیح بہتر، بہت خوب۔ اچھا قبلہ، تقریباً نیت سے متعلق ہمارے جو مسائل ہو سکتے تھے یا جو سوالات بن سکتے تھے یا جو ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند تھے وہ ہوئے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے واجب کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ ایک تکبیرۃ الاحرام چونکہ رکن بھی ہے، یعنی اس کا کہنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ایک شخص جو بول نہیں سکتا یعنی گنگا ہے، وہ تکبیرۃ الاحرام کس طرح سے ادا کرے گا؟
جی حیدر صاحب، تکبیرۃ الاحرام کی بحث کے آغاز سے پہلے نیت سے متعلق ایک اور نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے محترم ناظرین کو، اور وہ یہ کہ وضو کے باب میں بھی ہم نے اس نقطے کی وضاحت کی تھی کہ وہ جو وضو یا غسل کی جو نیت ہے وہ ابتدائی طور پر بھی نیت ضروری ہے، اور فقہی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں استدامتن، یعنی عمل کا آغاز بھی نیت سے ہو اور پورے عمل کے دوران یہ نیت انسان کے دل و دماغ میں رہے کہ میں مثلا قربۃ للہ اس عمل کو انجام دے رہا ہوں، وہ وضو ہے، غسل ہے، یا غسل اور وضو کے بدلے تیمم ہے، اس میں جہاں ابتدا وہ قصد قربت سے ہونے چاہیے وہاں عمل کے آغاز سے لے کر آخر تک یہ نیت جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں رہے،
یعنی اسی نیت پر باقی رہے،
اسی نیت پر باقی رہے، اور باقی رہنے کی اور اسی طرح باقی نہ رہنے کی وضاحت فقہا نے اس طرح کی ہے کہ یعنی اس نیت پر باقی رہنے کی کیفیت ایسی ہو کہ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں وضو کے دوران، غسل کے دوران، اتنے آپ کے خیالات منتشر نہ ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جواب نہ دے سکیں،
معلوم ہو کہ کیا کر رہا ہوں،
بالکل کسی اور عالم میں جو ہے نا وہ انسان چلا جائے اور اپنے اس عمل کی طرف بھی متوجہ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پوچھنے پر نہ بتا سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک عمل کا آغاز نیت سے کیا ہو
جی جی،
لیکن دوران عمل جو ہے وہ نیت اس کے دل دماغ سے ذہن سے نکل گئی ہے، تو نماز جو ہے وہ باطل ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات نماز کے بالکل منافی یا مبطل عمل کا انسان نے عزم کر لیتا ہے اور حتمی طور پر اس کا ارادہ کرتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی جو ہے وہ نماز باطل ہو سکتی ہے۔ تو ابتداءً اور استدامتاً،
صحیح،
ابتداءً کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل میں بھی نیت شرط ہے، ظاہر ہے ہر عبادت میں نیت شرط ہے، عبادت کی روح یہی ہے کہ وہ قربت کی اس میں نیت ہوتی ہے، قصد قربت اس میں ہوتا ہے، تو ابتداءً کا مطلب یہ ہے کہ آغاز نیت سے ہو، اور استدامت کا مطلب یہ ہے کہ آغاز سے لے کر اس عمل کے اختتام تک یہ نیت رہے کہ اس عمل کو میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اگر نیت اس کے ذہن سے نکل جائے، گم ہو جائے وہ دنیاوی خیالات میں، تو پھر اس نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔
صحیح،
جی جی۔
تو اب وہی سوال جو
تکبیرۃ الاحرام، یہ غالباً اس سے پہلے بھی بعض پروگراموں میں یہ میں عرض کر چکا ہوں، ویسے تو دوران نماز بہت ساری عملی طور پر جو ہے وہ نماز گزار تکبیریں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مثلا نماز کا آغاز بھی ایک تکبیر سے کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر حمد و سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے بھی وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، پھر سجدے کے لیے جانے سے پہلے بھی اللہ اکبر، پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت پھر دوبارہ سجدے جانے کے لیے، تو یہ پورے نماز کے آغاز سے لے کر اور سلام تک جتنی دفعہ بھی تکبیر ہم لوگ پڑھتے ہیں،
جی جی،
اس میں صرف ایک تکبیر ہے جو کہ واجب ہے،
صحیح،
اور نہ صرف واجب ہے بلکہ رکن بھی ہے، جس کو جان بوجھ کے ترک کریں تو بھی نماز باطل،
جی،
اور غلطی سے ترک کریں تو بھی نماز باطل، اور وہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔
صحیح،
تو اس کے علاوہ باقی جتنی تکبیریں ہیں،
جی جی،
اچھا، بہت سارے مستحبات ایسے ہیں کہ بعض نماز گزار مومن سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ معاشرے میں بڑی پابندی کے ساتھ اس مستحب عمل کو انجام دیا جاتا ہے،
جی،
تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ واجب عمل ہے،
واجب،
جی، جس طرح رفع یدین ہے،
جی جی،
تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت،
جی،
اسی طرح حمد و سورت سے فارغ ہو کے رکوع کے لیے جاتے وقت،
جی،
پھر رکوع کے لیے جھکتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے،
جی جی،
رفع یدین، حالانکہ کسی بھی تکبیر کے دوران رفع یدین، حتیٰ تکبیرۃ الاحرام کے دوران بھی رفع یدین ضروری نہیں ہے،
اچھا،
مستحب ہے کہ
جی،
یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں،
جی جی،
اور تکبیرۃ الاحرام یا کہیں،
جی،
تو پورے نماز کے دوران جتنی بھی تکبیریں ہیں،
جی،
ان میں صرف تکبیرۃ الاحرام ہے جو کہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے،
جی،
یعنی غلطی سے ترک ہو تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کے ترک کریں تو بھی نماز باطل ہوتی ہے۔
یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین اکرام، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا۔ جی قبلہ، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص تکبیرۃ الاحرام کس طرح پڑھے گا۔
جی، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں جتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، ان میں صرف تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، باقی سب تکبیریں مستحب ہیں، البتہ تکبیرۃ الاحرام سمیت
جی
نماز کے آغاز سے پہلے سات تکبیریں مستحب ہیں۔
اچھا،
اب ان سات تکبیروں میں میں نے عرض کیا تکبیرۃ الاحرام سمیت،
جی،
جس کا مطلب یہ ہے کہ سات تکبیریں آپ کہیں،
جی،
ان میں سے ایک تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو، البتہ اس میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام قرار دیں،
جی،
اس کے بعد چھ مستحب تکبیر کہیں،
جی،
یا پہلی چھ کو مستحب قرار دیں، جی، اور آخری کو تکبیرۃ الاحرام، یا مثلا شروع کے تین تین، پہلے جی تین اور بعد کے تین کو مستحب قرار دے دیں،
جی،
اور درمیان کی کسی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام قرار دیں،
صحیح،
تو ایک جامع جو مستحب ہے،
جی جی،
وہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سمیت نماز کے آغاز سے پہلے سات تکبیریں پڑھنا مستحب ہے۔ اب پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو،
جی،
آخری ہو،
جی،
یا درمیان میں ہو،
صحیح۔
مستحبات میں جہاں یہ عمل ہے ظاہر ہے ہر مستحب جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی جی حکمت ہے، یقیناً جی کار ثواب ہے
جی
اگر مومنین کے پاس کھلا وقت ہے، نماز جی کے قضا ہونے کا اگر خطرہ نہیں ہے
جی
تو روایات کے اندر ان مستحبات کو اگر بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کی ترغیب ہے، تشویق ہے
جی جی
جہاں تک ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان مستحب اعمال کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے
جی جی.
تو من جملہ مستحبات جو کہ نماز کے آغاز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے ایک مختصر سی دعا ہے، بہت ہی پرمغز اور جو ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان جی ایک انتہائی ایمان افروز انداز ہے
جی جی جی.
اس میں یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے جی یہ دعا پڑھی جائے، یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء انت المحسن وانا المسیء بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی. یہ اس دعا کو تکبیرۃ الاحرام سے پڑھنا مستحب ہے،
تکبیرۃ الاحرام سے پہلے
جی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد پھر تکبیرۃ الاحرام پڑھے اور پھر ظاہر تکبیرۃ الاحرام کے بعد پھر وہ سارے بہت سارے کام جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے جائز تھے
جی جی
اب وہ ناجائز ہو جائیں گے، اور تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جی اس تکبیر کے بعد بولنا، کھانا پینا، قبلہ
جی جی
کی طرف پشت کرنا،
جی جی
کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہو جو پہلے جائز تھا اب جی وہ حرام ہو جاتا ہے. جس طرح حج بیت اللہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں
جی جی
تو وہ احرام باندھنے کے بعد
جی
مخصوص
جی
مقامات جس کو میقات کہا جاتا ہے
جی جی
وہاں سے احرام باندھنے کے بعد وہ 24-25 کام
جی
آئینہ دیکھنا، بال منڈوانا
جی جی
اچھا سائے کے نیچے سفر کرنا وغیرہ
جی جی
یا شکار کرنا
جی
یہ 24-25 کام جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں احرام کے بعد ناجائز ہو جاتے ہیں. تو اس تکبیر کے بعد بھی بہت سارے کام جو نماز کو باطل کر دیتے
جی
ہیں
جی جی
وہ حرام ہو جاتے
حرام
ہیں
ہو جاتے.
تو میرے خیال میں چونکہ یہ بڑا خالق اور مخلوق کے درمیان ربط اور تعلق کے حوالے سے بہت ہی اہم اور قیمتی لمحات ہوتے ہیں
جی
لہذا انسان اس دعا کے جو عالی مضمون ہے
جی
اس کی طرف توجہ رکھے صدق
جی
دل کے ساتھ اور یہ دعا مانگے
جی
تو میرے خیال میں استجابت دعا کے بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء اے محسن ذات، مسیء یعنی تیرا گناہگار اور بدکار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء اور اپنے بندوں میں سے جو محسنین ہیں
جی
احسان گزار لوگ ہوتے ہیں
جی
ان کو تو نے یہ حکم دیا ہے کہ برے لوگوں کی برائی سے وہ درگزر کرے اور چشم پوشی کریں
جی
انت المحسن و انا المسیء تو محسن ذات ہے اور میں تیرا مسیء اور برا بندہ ہوں
جی
بحق محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ
جی
صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد پر صلوات و درود بھیج
جی
و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی اور میرے ان تمام برائیوں سے جی درگزر فرما، انہیں ما فرما کہ جن کا
تو
عالم ہے
جی جی
تو یہ ان الفاظ میں خالق متعال سے انسان دعا کرے اور پھر اپنے نماز کا تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے آغاز کرے
جی
اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بعض پروگراموں میں ناظرین کی خدمت میں اللہ اکبر کی وضاحت کی ہے
جی
اگرچہ اللہ اکبر اللہ جو کہ تمام صفات کے مجموعہ ذات کی طرف
جی
اس میں اشارہ ہے
جی
اس کے بعد جو لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر
جی
تو بظاہر وہ ایک جسم اور جسمانی چیز کی طرف جو ہے نا وہ ایک
جی
اشارہ ملتا ہے جس طرح مثلا ایک آدمی کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، ایک آدمی
جی
کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے، ایک عمارت چھوٹی ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہادہ اکبر من ہادہ,
جی جی,
ایک آدمی کا قد اگر لمبا ہے اور دوسرے کا چھوٹا تو آپ کہتے ہیں ہادہ اکبر من ہادہ,
جی جی,
ہادہ اطول من ہادہ, یہ اس سے بڑا ہے.
صحیح.
تو اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم اور بدن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے,
جی جی,
اس کی مخلوق چھوٹی ہے, وہ سائز اس کا چھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سائز نعوذ باللہ بڑا ہے. نہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم اور اس کا بدن بڑا ہے, اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں یا اس میں خون
جی
زیادہ مقدار میں ہیں, بلکہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوسف, یعنی خدا کی ذات چونکہ وہ ایک لامحدود اور لامتناہی ذات ہے, اور بندہ چاہے اس کا خدا کی بارگاہ میں جو بھی مقام ہے وہ آخر محدود ہے, لہذا خدا کے جتنے بھی اوصاف ہیں, خدا کا علم ہے یا خدا کی قدرت ہے یا خدا کی حیات ہیں جو کہ عین ذات خدا بھی ہے, وہ چونکہ لامتناہی ہے, ان کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے, نہ خدا کے علم کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے, نہ خدا کی قدرت کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کے قدرت کی کوئی انتہا ہے, اسی طرح نہ اس کی حیات کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کے حیات کی کوئی انتہا ہے. لہذا ایک لامتناہی ذات کے لامتناہی جو اوصاف ہیں ان کا بندہ کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتا, یعنی خدا کی ذات اور اس کے جو صفات ذاتی ہیں وہ اس سے بالا تر ہے کہ ایک بندہ ان کو کما حقہ بیان کر سکے. اللہ اکبر من ان یوسف, یعنی خدا کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ اس کا محدود بندہ اپنے محدود ذہن اور اپنے محدود وہ قوت فکر کے ذریعے اس کا احاطہ کر سکے. یہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے.
بالکل.
تو اب آپ کا جو سوال تھا, ہماری تمہید بہت لمبی ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بول سکتا ہے وہ تو وہ ادائیگی کرے گا, البتہ میں جو بول سکتا ہے اس کے بارے میں وضاحت کروں گا. بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو بول سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں بولتے جس طرح بولنا چاہیے, یعنی ظاہر ہے اللہ اکبر, یہ لفظ اللہ اور اکبر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں, لہذا ان کے جو حروف ہیں ان کو یعنی وہاں سے نکلنا چاہیے جہاں سے یعنی نکالنے کا طریقہ ہے یا جیسے اس کا حق ہے.
جی جی.
تو ان دونوں کے درمیان میں ایک تو یہ ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے,
ٹھیک,
اللہ بولنے کے بعد پھر فاصلہ نہ ڈالے,
جی جی,
اس کے فوراً بعد اللہ اکبر وہ بولے.
جی جی.
اور ایک اور نقطے کی طرف بھی میں متوجہ کروں گا, فرض کیجئے اگر یہ اللہ اکبر جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس سے پہلے اگر نماز گزار نے کوئی ذکر پڑھا ہو,
جی جی,
مثلا اقامت تو تقریباً ہر کوئی پڑھتا ہی ہے, کہتا ہی ہے, اگرچہ واجب نہیں ہے, مستحب موقتہ ہے,
صحیح,
اور اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اقامہ کے بغیر نماز شروع کر دی ہے, تکبیرۃ الاحرام پڑھی ہے,
اچھا,
اور ابھی تک رکوع کے لیے نہیں جھکے,
جی,
تو بعد فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کو توڑیں,
اچھا,
توڑ کے اقامہ کہیں اور پھر آپ اپنی نماز کا آغاز کریں, تکبیرۃ الاحرام دوبارہ پڑھیں. جی,
اتنی تاکید,
اتنی زیادہ تاکید ہے. اب فرض کیجئے ایک آدمی اقامت کہتا ہے اور اقامت کا جو آخری ذکر ہے یا فصل وہ لا الہ الا اللہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ جو اللہ اکبر ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کے نہ پڑھے اس کو. مثلا آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اس طرح یوں اپنے نماز کا آغاز نہ کرے, لا الہ الا اللہ کے بعد وہ ٹھہر جائے جس کو عربی میں وقف کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ اس کو پڑھے. جی ہاں,
یعنی وہ مستحب اذکار جن کا پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا,
دعا بھی ہے,
جی, وہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ فاصلہ آ گیا اقامت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان.
تو نہیں, اقامہ تکبیرۃ الاحرام تو فاصلہ تو آ گیا,
جی,
اب یہ خود بھی تو ایک مستحب عمل ہے.
صحیح.
یہ جو دعا ہم نے وہ پڑھ کے سنائی, جی, اس کا, جی, ترجمہ بھی اپنے محترم سامعین کو ہم نے,
جی,
سنایا,
جی, جی, جی,
اب یہ تکبیرۃ الاحرام کا حصہ تو نہیں ہے.
جی بالکل, اس کا حصہ نہیں ہے
اقامہ تکبیرۃ الاحرام کا حصہ نہیں ہے.
صحیح.
یہ دعا تکبیرۃ الاحرام کا حصہ نہیں ہیں
جی.
اس میں بھی اگر آپ مثلا کہیں گے کہ تجاوز عن قبیح ما تعلم منی، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ رکھیں، اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر جو ذکر بھی آپ تکبیر الاحرام سے پڑھتے ہیں اس ذکر کو اس کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں، دونوں میں کچھ وقفہ فاصلہ آنا چاہیے جی. تو سب سے پہلے یہ کہ جو نماز گزار اس قابل ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ اور اکبر دونوں کو صحیح عربی تلفظ کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں
جی.
انہیں چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ دیں، کوشش کریں
جی جی.
اور چونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں
جی.
تو عربی زبان میں ہر حرف کو نکالنے کی مخصوص جگہ ہیں انسان کے منہ کے اندر اور جی. حلق کے اندر، تو جی. اس حساب سے کہ لفظ کو مثلا اللہ اکبر جو آشنائی رکھتے ہیں
جی جی.
وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اللہ کو کہاں موٹا کر کے بولنا ہے
صحیح.
لفظ اللہ کو کہاں باریک کر کے بولنا ہے
جی.
مثال کے طور پر اللہ سے پہلا جو حرف ہے
جی.
اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے
جی
تو
جی.
لفظ اللہ کو موٹا کر کے نکالنا ہے
صحیح.
جس طرح اللہ میں
جی.
اللہ
جس
میں
کو
یہ
جس کو پر کر کے پڑھنا کہتے ہیں
جس کو پر کر کے بھاری آواز دیا
جی.
یا جیسے بسم اللہ ہے تو جی. ادھر وہ اللہ سے پہلے زیر ہے
جی.
تو اس کو باریک آواز میں پڑھنا ہے
جی. جی.
تو یہاں اللہ یہ موٹا کر کے اسی طرح اللہ اکبر
جی جی.
تو یہ برے کی آواز کس طرح کی نکلنی چاہیے
جی جی.
اللہ کی آواز کس طرح سے نکلنی چاہیے
جی جی.
اس کا خیال رکھنا چاہیے ان نماز گزاروں کو کہ جو بحمد اللہ ٹھیک ہیں اور بول سکتے ہیں اور اپنی نماز کو ٹھیک اور عربی لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے. کوشش کے باوجود بھی اگر ان کا کوئی مخرج یا کسی مخصوص حرف کی آواز اس طرح نہیں
جی.
نکال پاتے جس طرح
جی.
عربی زبان میں نکالنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کو قبول فرماتا ہے. جیسے بلال کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، مشہور ہے بات کی، بلال کا جو سین ہے وہ تمہاری شین سے بہتر ہے. وہ کوشش کے باوجود اگر ٹھیک نہ ہو سکے تو اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے. لیکن کہیں کہ بس ہم نے ابو امی سے یہی سنا ہے یہی ٹھیک ہے، اس پر انسان کو بزد نہیں ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے تاکہ صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے.
قبلہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے. دیے گئے ای میل ایڈریس پہ اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
أجرتني يا شريف يا مهدي.